اس کے آگے ہیں وہ آیات جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت نحل ہے. شرمندگی ہوتی ہے اس رکوع کو ہمیشہ ہی پڑھ کے. ایک چھوٹی سی مکھی جس کی نہ عقل نہ سمجھ, اس کا وجود کتنا چھوٹا, وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. ٹاپک لکھ لیجئے, نحل اور ذباب. نحل ادھر ہے شہد کی مکھی, ذباب آگے تین پارے چھوڑ کر آئے گی سترویں پارے میں, گندی مکھی, یہ جو مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں ہر وقت. دو مکھیاں دو کردار. آج پڑھیں گے نحل کو, وہاں جا کر دیکھیں گے ذباب کو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے تو چپایوں میں بھی عبرت ہے. کیا ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا سہتا پچتا ہے. کبھی دودھ پیا؟ کبھی دودھ دیکھا؟ آپ کے گھر میں دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے؟ اگر آپ اپنی فریج کھول لیں, 80% چیزیں ڈیری ملک سے بنتی ہیں. وہ مکھن بھی ہے, وہ دہی بھی ہے, وہ کریم بھی ہے. کبھی غور کیا کالی بھینس میں سے سفید دودھ کون نکالتا؟ اور یہ دودھ, یہ خون اور یہ پیشاب, تین طرح کی نالیاں ہوتی ہیں. آگے ہم مزید وضاحت دیکھیں گے سورۃ مومنون میں. کبھی دودھ آئے اور سمیل پیشاب کی ہوئی اس میں, اور دودھ آئے تو سرخ رنگ کا, کیا وہ پائپ پھٹ گئے, اندر مکس ہو گیا؟ یہ کون کرتا ہے؟ جو ذات کالی بھینس میں سے سفید دودھ نکال سکتی ہے, آپ کو مجھے غیر موافق حالات میں سے بھی خیر کے ساتھ نکال سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں بڑی اچھی تھی, میری قدر نہیں کی لوگوں نے, میرے اندر بہت نیکی اچھے جذبے تھے, بس لوگ مجھے برے ملے. برے حالات کا, ماحول کا رونا بھی عورتیں بہت روتی ہیں, یاد رکھیے. علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم, سورۃ مائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں آپ یہ بات. آپ خود ہدایت پہ رہے نا, ساری دنیا کے گمراہ لوگ آپ کو ہدایت سے دور نہیں کر سکتے, تو اپنا ٹیسٹ نہ چھوڑیں. آئیے اور دیکھتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو, اور عمدہ روزی بھی. جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر بناؤ, یعنی چھتوں پہ چھتے بناتی ہے. کبھی انگوروں کی بیلوں کے نیچے اس کے چھتے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہو. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں, جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا, وہی تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. تو یہ تھی شہد کی مکھی. آپ اگر اس کی پکچر دیکھیں تو کس خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے اندر کا ڈائسیکشن کر کے دکھایا گیا. شہد کی مکھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. ایک مکھی جس کے نام پہ صورت آ گئی تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی پھولوں کا رس لیتی ہے, ڈالی ڈالی پھول پھول سے گزرتی جاتی آتی, وہاں سے رس لے کر آتی ہے, پھر چھجے میں جا کر اس رس کو ٹپکاتی ہے, اور ایک ٹیم ورک کے پروسیس سے گزر کر شہد بنتا ہے. یہ چیز آپ نے دیکھی سنی بھی ہوگی. لیکن اس سے جو پیدا ہوتا ہے اس میں شفا ہے اور لوگوں کے لیے خیر ہے. کیا آپ میں بھی دوسروں کے لیے کوئی شفا یا شفا والا کام کر رہے ہیں؟ شہد کی مکھی کے بارے میں کچھ فیکٹ سمجھ لیجئے. ایک چمچ شہد میں ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. ایک مکھی 2000 پھولوں میں سے اس کا اثر لے کر جاتی ہے تو اس سے صرف ایک چمچ شہد بنتا ہے, اور بعض دفعہ اس میں سے آدھا تو ہم سنک میں ہی پھینک دیتے ہیں. آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھی کو 50,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک بار بھی راستہ نہیں بھولتی۔ سبحان اللہ، ہم کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں، جدھر سے جاتی ہے ادھر سے ہی واپس آتی ہے۔ 30,000 شہد کی مکھیاں عموماً ایک چھتے میں مل کے رہتی ہیں، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ لڑائی، نہ دل آزاری۔ ہم کتنے لوگ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، 3-4 بہوئیں، اور ہر وقت ہی غیبتے ہیں، جھگڑے۔ 8 کے ہنسے میں رقص کرتی ہے اور فاصلہ بتا دیتی ہے کہ آگے کتنا فاصلہ رہ گیا۔ سمت بھی بتاتی ہیں، جس پھول میں سے رس چوس لیں اس کے ارد گرد ایک خوشبو چھوڑ کے آ جاتی ہیں تاکہ باقی مکھیاں اس میں وقت اپنا ضائع نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ کس نے سکھایا؟ سارا کچھ اللہ نے سکھایا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم اگر اس کو علم سے جوڑیں، جس طرح شہد کی مکھیاں پھول پھول کا رس چوستی ہیں نا، اسی طرح علم اور قرآن کا علم جمع ہوتا ہے۔ کیسے محنت کر کر کے، کہاں کہاں، کن کن راستوں سے گزر کر ہمارے اسلاف نے علم سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع کریں تو محدثین اور ائمہ کرام اور اس کے بعد آج کے استاد، کیا ہم کسی کا حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ شہد کی مکھی تو 50,000 میل سفر کرتی ہے یہ لینے کے لیے، آپ اور میں علم کے لیے کتنا سفر کر چکے آج تک؟ ایک جملہ بولتی ہوں، شاید آپ میں کچھ لوگوں کے لیے فیمیلیئر ہو، کچھ کے لیے نہیں بھی ہو سکتا، تو میں بتا دوں گی۔ مائلیج، باہر کے ملکوں میں عموماً ایئر لائنز آپ کو مائلیج دیتی ہیں، کارڈس ہوتے ہیں، آپ قطر ایئر لائن کا بنوا لیں، بی اے کا بنوا لیں، پھر آپ جتنا سفر کرتے جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کے اس کارڈ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں، بعد میں پھر آپ کو اس کے اوپر بینیفٹس ملتے ہیں، کبھی فری ٹکٹ دے دیں گے، کبھی کچھ دے دیں گے۔ آپ کا میرا مائلیج کتنا ہے اللہ کے رستے کا؟ یہ جو آپ جوہر آباد سے ادھر اور ادھر سے جوہر آباد روز جا رہے ہیں نا، یہ آپ کے نام کریڈٹ پڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح شاہ پور اور ارد گرد، اور جو جہاں سے جدھر بھی بیٹھ کر اس وقت علم کے لیے سفر کر رہا ہے۔ امریکہ میں تو عام طور پہ آدھا پونا گھنٹہ لگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے ہیں، گھبرائیے نہیں، آپ کی گاڑیوں کا پیٹرول بھی تو لے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، ٹیم ورک بہت ہوتا ہے۔ یہ سارا کام جو شہد بنانے کا ہے، یہ فی میل مکھیاں کرتی ہیں۔ ایک کوئین ہوتی ہے لیڈر، اور باقی ورکرز ہوتی ہیں۔ کوئین کا کام کام بتانا ہے، ورکرز کا کام کام کرنا ہے۔ کچھ مکھیاں چھجا بناتی ہیں، کچھ وہاں حفاظت کا کام کرتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو اندر نہیں آنے دیتی، کچھ اس کے اندر کہنا چاہیے کہ پھلوں کا رس ڈالتی ہیں، اور کچھ اس کے اوپر جا کر ویکس ڈال کر اس کو سیل بند کرتی رہتی ہیں۔ کچھ مکھیاں صرف اپنے پروں سے پنکھا جھلتی ہیں تاکہ شہد جلدی سے ٹھنڈا ہو اور پھر اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ٹیم ورک آپ کے میرے اندر ہے۔ آج امت مسلمہ میں جس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، وہ ٹیم ورک ہے۔ ون مین شو، ہر فن مولا۔ یاد رکھیے، آپ کچھ نہیں بڑا کریں گے جب تک آپ بھی اپنی خوبی کو پہچان کر کام کیجئے اور دوسروں کو ان کے کام پہ چھوڑ دیجئے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ مکھی اللہ کی رہنمائی میں چلتی ہے۔ نحل اور ذباب کو اگر الگ کر دینا، ہیں دونوں مکھیاں، نحل اللہ کی وحی میں چلتی ہے، نتیجے میں انسانیت کے لیے شفا والی چیز یعنی شہد دیتی ہے۔ آپس میں لڑتی نہیں، دو بلیاں بیٹھی ہیں تو لڑنے لگتی ہیں، مرغیاں بھی لڑتی ہیں لیکن شہد کی مکھیاں نہیں لڑتی۔ اجتماعی ماحول میں رہتی ہیں، پھولوں پہ بیٹھتی ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے، ذباب گندی مکھی اپنی مرضیاں کرتی ہے، انسانوں کے لیے ایک عذاب ہے، لڑتی بھڑتی ہیں، اکیلے اکیلے زندگی بسر کرتی ہیں، اور 500 آنکھیں ہوتی ہیں ذباب کی، اور بیٹھتی اس کے بعد پھر بھی گندگی پر ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیے، آپ نحل ہیں کہ ذباب ہیں؟ یہ قرآن کی تعلیم آپ کو نحل بنا رہی ہے۔ ہو سکتے اس سے پہلے آپ ذباب تھے، بیکار محفلیں، گھنٹوں بیٹھ کے چغلیاں، باتیں، اس نے یہ وہ مو، نہیں۔ تو آپ نے آج کے بعد اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے شہد کی مکھی کو۔ اللہ اکبر، 30,00,000 اڑانیں اڑتی ہے، 55,000 میل کا سفر ایک مکھی پوری زندگی میں کرتی ہے۔ اور 20 لاکھ پھولوں کا رس نکلتا ہے تو 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اللہ مجھے آپ کو علم کے لیے اور دوسروں کے نفع کے لیے بننے کے لیے اتنی ہی محنت کرنے والا بنا دے. یہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رونق. فیمیلز کرتی ہیں, میل کا کام صرف اس عورت کو فرٹیلائز کرنا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. دودھ پینا ہے. کتنے لوگ دودھ پسند نہیں کرتے؟ آج کے بعد یہ نہیں کہنا انشاءاللہ. کھجور پسند ہے؟ الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور اچھے عمل بھی کرتا ہے وہ سنگترے کی طرح, خود بھی مزے کا, ٹیسٹ بھی اچھا, خوشبو بھی. لیکن کچھ قرآن نہیں پڑھتے پر کام بڑا اچھا کرتے ہیں, وہ کھجور کی طرح ہے. شکل اچھی نہیں لیکن ٹیسٹ بہت پیارا ہے. پھر اسی طرح سے شہد کی مکھی ایک سسٹم پہ کام کرتی ہے. میں نے بھی سسٹم کے ساتھ کرنا ہے, انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے, زندگی کو منظم کرنا ہے, انتھک محنت کرنی ہے, پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانی ہے اور زندگی کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آگے دیکھیے 71 سے 76, پوتے نواسوں سے رشتہ. آپ میں سے کس کس کے پوتے یا نواسے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, پوتیاں اور نواسیاں بھی. ایک جملہ مشہور ہے کلچر میں ہمارے, اصل سے بیاج پیارا. کہتے ہیں اپنے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے بچوں کے بچے پیارے لگتے ہیں. یہ دیکھیے آج اس رکوع میں پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا لمٹس اور کیا محبت کا انداز ہونا چاہیے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں زیادتی دی, پس جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی کے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی اپنی بیویاں پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں ہی سے اپنی تمہاری بیویاں پیدا کی, یعنی وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. یہ ہے عورت کے وجود کی خوبی. اگر بیوی نہ ہوتی تو بچہ کیسے ہوتا, اور بچہ نہ ہوتا تو پوتا پوتی کیسے آتے؟ تو عورت کی قدر کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کی نسل کو چلانے والی ہے. اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں, کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے, اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے, نہیں. اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے دو شخصوں کی, جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا, بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے, کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ شرک اور توحید کا فرق ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. ایک کا بن جائیے سب آپ کے بن جائیں گے, ورنہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. در در سے مانگنے والا در بدر ہو جاتا ہے. کیا سیکھا؟ میری زندگی کا ساتھی اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, انصاف قائم کرنا ہے, رزق اللہ کی طرف سے, شکر گزار بننا ہے, دوسروں کے رزق کی فضیلت پر شکوے یا حسد نہیں کرنا. اور جو رہ گئی بات پوتے نواسے, ان سے پیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بہت پیار کرتے تھے. ایک موقع پہ آپ ممبر پہ کھڑے تھے, خطبہ فرما رہے تھے, پیچھے سے بچوں میں سے ایک بچہ آیا, لمبی سی قمیض پہنی ہوئی تھی سرخ رنگ کی, چلا تو اپنا ہی پاؤں الجھا اور وہ گر گیا. تو اللہ کے نبی کو بھول گیا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. فوراً ممبر سے اترے اور اس بچے کو اٹھایا, پھسلایا اور پیار کیا, پھر واپس آ کر کہا تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. دیکھیں ان سے پیار کرنا ہے، ان کو حلال حرام، حلال حرام کا فرق دینا ہے. پہلے نانیاں دادیاں اپنے بچوں کی اتنی پیاری تربیت کر لیتی تھیں کہ ماں باپ کو زیادہ فکر نہیں ہوتا تھا. ایک تو نانیوں دادیوں کا گیٹ اپ، حال حلیہ، عبادت کا شیڈیول، صبح صبح اٹھنا، شام کو جلدی سونا ہی بچوں کے لیے بہت ایک اچھی چیز تھی. اور جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلتے ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. اور جو آج وہ کہتے سنگل فیملی اور برگر فیملی بن گئی کہ میں اور میرا شوہر اور زیادہ سے زیادہ ایک یا دو بچہ، ان کو بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں. دو دوستوں کی کہانی میں نے ایک جگہ پڑھ کر سنائی تھی کہ جس میں وہ دونوں دوستیں ایک ان لاز کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے بچے بھی تھے، اور دوسری اکیلی رہتی تھی اور اس کے بھی بچے تھے. تو دونوں آپس میں بات چیت کرتی تھیں تو جو جس کے بچے نہیں، جو ان لاز میں نہیں تھی، وہ بڑا اس کو پروک کرتی تھی، خلاف کرتی تھی کہ تم کیسے سسرال میں رہ رہی ہو، اور یہ ہے وہ ہے، میں تو اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں، مجھے تو ان دو سے بھی فرصت نہیں ملتی. ہر قصہ مختصر انہوں نے بتایا کہ دونوں کے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو روٹین کیا ہوتی ہے. وہ عورت جو سسرال کو بھی خوش رکھتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، گھر بھی چلاتی ہے، نند کو بھی دیکھ لیتی ہے، اس کے بچوں کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ساس سسر روٹی کھانے بیٹھے تو بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، چچا بیٹھا تو چچا کے ساتھ کھا لیا، پھپھو بیٹھی تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے بچے بالکل نارمل پل رہے ہیں. اس کے برعکس جو دوسری کہانی تھی دوسری کی، وہ ہر وقت ایک ہی شکوا کرتی ہے، میرے بچے کھاتے نہیں ہیں. وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، نوالے منہ میں ڈالتی ہے، کیونکہ بچہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے. یہ تو آپ بھی جانتی ہیں. تو یاد رکھیے، چیزوں کو لمٹ میں رکھیے، پیار محبت کیجئے، ساتھ رہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بہت ساری برکتیں ہیں. صرف ایک کام نہیں کرنا چاہیے نانیوں دادیوں کو، ان پوتوں نواسوں کی وجہ سے اپنے دین کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ویسٹ میں یہ کام مسئلہ بن گیا. پہلے اپنے بچے پالے، پوسے، بڑے کیے، شادیاں کی، چلو فارغ ہو جائیں گے. اب کہاں فارغ، اب وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو سنبھالیں. ماں باپ کما رہے ہیں، افورڈ کر لیں گے، تو یہ ایک گھلا ملا سا ایشو ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں نانی دادی کا بہت حال ہے، ہاتھ ہے، کیجئے، ان کو روکیے، ان کو ٹوکیے، لیکن بلا وجہ لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑنا بھی نہیں ہے. آگے دیکھیے 77 سے 83، ٹاپک لکھیے گھر، سکون کا دوسرا نام. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون ڈال دے. وللہ غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا چپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. کہیے الحمدللہ. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی. دعا کیجیے اللہ سب کے گھروں میں سکون ڈال دیں. اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کدھر جائیں گے؟ اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی. اس نے بہت سے سامان بنائے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں. اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے. وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. کیا ان نعمتوں کو پا کر واقعی اللہ کے آگے جھکتے؟ عموماً تو کیا ہوتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. تو کیا سیکھا؟ اللہ کی بہترین اور بے شمار نعمتوں پر شکر گزار بننا ہے. اللہ نے علم دیا ہے، اس پہ شکر کرنا ہے. سوال کیجئے، کیا میرا وجود گھر والوں کے لیے باعث سکون ہے؟ اپنے گھر میں رہنے والوں کو ہر ممکن سکون دینے کی کوشش کیجئے. اس میں عورت اور مرد کی کوئی ڈسکریمینیشن نہیں. مرد بھی پوری کوشش کرے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے پرسکون شخص ہوں، میرے آتے ہی گھر والے کانپنے نہ لگ جائیں، اور بیوی کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر خود سے پوچھئے میں کیسے لباس پہنتی ہوں؟ کرتوں کی بات ہوئی، کپڑوں کی بات ہوئی، کیا ہمارے کپڑے ہمیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں اور بری نگاہوں سے بھی بچاتے ہیں؟ کیا میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں؟ اللہ نے میری حفاظت کا انتظام کیا، کہ اس پہ شکر کرتی ہوں؟ آگے 84 سے 89، ہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین۔ قرآن پاک کی کچھ خوبیاں، فرمایا و یوم نبعث من کل امت شہیدا، اور وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گناہ، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ ہو۔ کیا پتہ چلا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ یہ ابو داؤد کی روایت تھی 49:02۔ پھر فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا، اور جس دن ہم ہر امت مہینی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے دن کی گواہیوں کا ذکر ہے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشرا یعنی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیا سیکھا؟ کیا میں اس کتاب کو ہدم، بشرا و رحمہ سمجھتی ہوں؟ کیا میں قیامت کے روز گواہی کے لیے تیار ہوں؟ کیا اس واضح کتاب کو پڑھ کر ہدایت لے رہی ہوں؟ شہادت حق کا کام کرنے کی نیت ہے؟ کیا میں عاجز بن جاؤں گی تو اللہ کی رحمت کو پاؤں گی، اس کا مجھے یقین ہے؟ ہر طرح کے شرک سے خود کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آگے بڑی اہم آیت، آیت نمبر 90 سے 100، لکھے اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ یہ آیت عثمان بن مزون کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی آپ کے مرد اکثر مسجدوں میں اس آیت کو سن کر آتے ہیں۔ تین باتیں ہیں کرنے کی اور تین باتیں ہیں رکنے کی، لیکن اللہ معاف کر دے، عمل ان باتوں پہ کرنا بہت ہی ناپید ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں خود نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ رشتوں کو جوڑنے کی نیت کر لیجئے، صلہ رحمی کا بہت اجر ہے، اور اس کو دیں جس کو دینے کو دل نہ کرے۔ چلے یہاں بیٹھ کر چھوٹی سی نیت کریں، کوئی کسی ایسے کا تصور کیجئے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا یا جس کو آپ اچھی نہیں لگتی، اور اس پہ کہیے الحمدللہ، اللہ نے آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا کسی کو۔ صبر کیجئے اور شکر کیجئے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و اقرار کرو، اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑ دو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تم کو آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ یعنی کمٹمنٹس کر کے نبھاؤ، وعدے کر کے توڑو نہیں، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ نہ دیا کرو، یعنی آگے کچھ اور فائدہ دکھا تو پچھلا چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، ذرا سے اس پہ غور کیجیے، اور اس پہ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں آپ لمبی سی، ان جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، تو باقی رہنے والوں کے ہاتھ میں دے دیجئے اپنی فالتو چیزوں کو، نعمتوں کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو وہاں جا کر مل سکے جہاں جا کر آپ کو بہت ضرورت ہوگی۔ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس پہ کل بات کریں گے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آج بھی لوگ اچھے لائف سٹائل کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق مٹاتے ہیں، کہتے ہیں لائف خوبصورت، لگژریس لائف، لیکن لگژریس لائف ہیپی لائف نہیں بن سکتی۔ اس کا راز ایمان ہے اور عمل سارے ہے، اور ان کے نیک عمل کا بدلہ بہتر طور پر ان کو ضرور از ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور بالکل نہیں چلتا، ہاں ان کا غلبہ تو ان پر یقیناً ہے جو اسی سے دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ کیا سیکھا؟ کیا میں عدل کرتی ہوں؟ خود سے پوچھئے، بچوں میں عدل کرتی ہوں؟ کیا احسان کا معاملہ کرتی ہوں؟ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں؟ برائی اور بے حیائی سے دور رہتی ہوں؟ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے عہد پورے کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے 101 سے 110، اپنی محنت پر خود ہی پانی نہ ڈالو۔ بعض دفعہ انسان اپنی کی کرائی کھیتی کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کے پاس سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو۔ ہمیں خوب علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے علم ناقصاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا اس میں کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں؟ آپ دیکھیں، صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے، نیکیوں کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، عمل بہت سارے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ تو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کیجئے جس میں سوراخ ہو۔ سیکھنے کی باتیں بہت سی تھیں، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، حق کو قبول کرنا ہے، کھلے عام برائی سے دور رہنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سوچنا ہے کہ مجھے کون سی چیزیں غافل کرتی ہیں، اور صبر پر جو انعامات ملتے ہیں کیا میں اس کا یقین رکھتی ہوں. اللہ آسانیاں فرمائے. آیت نمبر 111 سے 119. ٹاپک لکھیے، اعمال کا بدلہ پورا پورا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا. اس کو بھی میں ذرا سا سوچوں نا تو میرے ذہن میں اس طرح لڑتے ہوئے لوگ ہیں، جیسے عدالت ہوتی ہے نا، ہر بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن دوسروں کی فکر نہیں رہے گی، اپنی فکر لگے گی، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر بالکل ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی جا آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچے، پھر بھی انہوں نے اسے چھٹلایا، پس ان کو عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزر جانے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا، ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور بات یہ ہے کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے، ہو گئے نا ہم سے بھی، اب کیا کرنا ہے؟ پھر توبہ کر لے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اصلاح بھی کر لے، تو آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے. کیا سیکھا؟ نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اجر ضائع نہ ہو، نعمتوں کی قدر کرنی ہے، کیا حرام سے دور ہوتی ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر پیش نہیں کرنی، اللہ کی مقرر کردہ حلال حرام کی چیزوں پر پابند رہنا ہے، اور توبہ کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت 120 سے 128، آخری رکوع سورت کا پارے کا، اور ایک کردار ہے میرے آپ کے سامنے خوبصورت، شاید ہی کوئی پارہ گزرتا ہے جس میں ابراہیم کا ذکر نہیں آتا. اللہ ہمیں ایسی زندگی گزار کے جانے والا بنائے جو ہمارے بعد ابراہیم کی طرح ذکر خیر والی ہو. ان ابراہیم کا نہ امتن کا نت اللہ حنیفہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے. اللہ یہ چاروں خوبیاں میرے میں بھی ڈال دے اور ہم سب میں ڈال دے. وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنا دے. اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، اللہ ہمیں بھی چن لے، اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی، اللہ ہمیں بھی راست سجھا دے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کو بہتری دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلا دے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود انہی میں ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے. اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب وہ کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہوں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اللہ ہمیں متقی بھی بنا دے، محسن بھی بنا دے. کیا سیکھا؟ محاسبہ کرنا ہے. کیا میں اللہ اور رسول کی فرما بردار ہوں؟ کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں؟ اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی ہے، لوگوں کو بہترین طریقے سے نصیحت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا پارہ نمبر 14، ربما یود الذین کفروا. کرنا کیا ہے؟ عورت ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خدمت اور نفع مندی کو اپنا شعار بنانا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر خوش دلی سے پورا کرنا ہے. اگر قربانی دینی پڑے، دوسروں کو پہلے کھلا کر خود بعد میں کھانا پڑے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شہد کی مکھی کی طرح انسانیت کو نفع مند چیز دینی ہے، گائے کی طرح دودھ جیسی پیور تعلیمات لوگوں کو دینی ہے. عورت ماں بہن بیٹی کی حیثیت میں مردوں کی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے دیے ہیں، اس کو خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور کل بیٹی کو قتل کرتے تھے ایبارٹ کروا کے یا گلا گھونٹ کے، آج بیٹی کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ اس کی نسوانیت مٹ جاتی ہے. تو اپنی بیٹیوں کی تربیت بیٹا بنا کر نہیں، بیٹی بنا کر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس پارے میں سے سورت نحل کی آیت 72 ہی ہمارے لیے تدبر کی آیت ہے، اس پہ بعد میں جا کے غور و فکر کیجئے گا. اور آج کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بخاری کی روایت ہے 5365، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں، مراد تھا اور عرب عورتیں، بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں، کیونکہ یہ صالح ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، بچے پر بچپن میں بہت زیادہ مہربان، اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے ایسا ہی بنا دے. آج کی دعا آپ سیکھ چکے، بہت پیاری دعا ہے، موجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے 98994، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا وما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر. اگر کسی میاں بیوی کی نہیں بنتی، دل نہیں ملتے، عادتیں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے، دونوں کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. کیا؟ اے اللہ میری بیوی یا میرے شوہر میں برکت دے اور اس کے لیے مجھ میں برکت دے. اے اللہ ہمیں اکٹھا رکھنا تو خیر پہ اکٹھا رکھنا، اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے تو خیر کی جدائی ڈال دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.